بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک ایک مومن کی کرامت یہ ہے کہ اس کا لباس پاکیزہ ہو اور وہ تھوڑے پر بھی قناعت کرے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمانوں کو خوف زدہ نہیں کرتا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 75 تا 76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو صفتیں مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرے جھوٹ۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک سب سے بہترین شخص وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد پروگرام صبح امید آپ سماعت فرمائیں گے، اور پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سنیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، بعض گناہ اس لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں جن پہ کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہوتا۔ اس پہ چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی جاتا ہے، اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے وزیر خارجہ کی اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات، جنوبی ایشیا میں کشیدگی کو کم کرنے کے طریقے اور دیگر باہمی دلچسپی کے معاملات پر بات چیت۔ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ، ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام۔ اور غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے پیر کو بھی جاری رہے، دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے مابین ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ایران کے شہر بندر عباس میں ہونے والے المناک دھماکے کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے ضیاع اور سینکڑوں افراد کے زخمی ہونے پر ایرانی وزیر خارجہ سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ اپنے تاریخی اور گہرے برادرانہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے ایران کے ساتھ تجارت، توانائی، سرحدی انتظام اور علاقائی رابطوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے پہلگام واقعے کے بعد جنوبی ایشیا میں موجودہ کشیدگی پر پاکستان کی شدید تشویش کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے لیے ایران کے ساتھ مل کر کام کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ایران کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس سے قبل ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے مابین ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ دورہ پاکستان میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقات مفید رہی۔ اسحاق ڈار سے تین بنیادی نکات پر بات ہوئی، پاک ہند تعلقات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایران کے وزیر خارجہ کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے اور پہلگام واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات کے لیے تعاون پر آمادہ ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ موجودہ صورتحال پر گفتگو ہوئی، ایران اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات خوش آئند ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے پاکستان کے صدر آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور کے ساتھ ساتھ ہند پاک کشیدگی پر تبادلہ خیال ہوا اور دونوں رہنماؤں نے ایران اور پاکستان کے درمیان باہمی تعاون پر تاکید کی۔ کشمیر کی لائن آف کنٹرول پر کشیدگی اپنے عروج پر ہے اور دونوں ملکوں کی جانب سے فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ موصولہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں نے ایک دوسرے پر بلا اشتعال فائرنگ کا الزام لگاتے ہوئے جوابی کارروائی کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستانی ذرائع نے کہا ہے کہ ہندوستانی فوج نے اتوار اور پیر کی درمیانی شب پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ ہندوستان نے ایل او سی پر نکیال، کھوٹی، شاردا، نیلم، حاجی پیر اور کیل سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کا پاکستانی فوجیوں نے بھرپور جواب دیا۔ دوسری جانب ہندوستانی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے، جس کا ہندوستانی فوج بھرپور جواب دے رہی ہے۔ ہندوستانی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج اپنی بلا اشتعال فائرنگ کی آڑ میں مسلح افراد کو دراندازی کا موقع فراہم کر رہی ہے، لیکن ہندوستانی فوج پوری طرح سے چوکس ہے، سرحدوں پر نگرانی بڑھا دی گئی ہے۔ فائرنگ کا یہ تبادلہ ایک ایسے وقت جاری ہے جب ہندوستان اور پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان ہاٹ لائن پر ایک اہم گفتگو بھی ہوئی ہے۔ پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ کشیدگی کے دوران فتح نامی ایک اور میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان نے ٹیکٹیکل بلاسٹک میزائل ابدالی کے بعد فتح میزائل کا بھی کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاکستان آرمی اسٹریٹجک کمانڈ کے سائنسدانوں اور انجینئرز نے میزائل تجربے کا مشاہدہ کیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ فتح میزائل کی رینج 120 کلومیٹر ہے۔ یہ تجربہ ایکس انڈس مشق کے تحت کیا گیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ میزائل میں جدید نیویگیشن سسٹم اور اعلی درستگی شامل ہے۔ تجربے کا مقصد فوجی تیاری اور تکنیکی صلاحیت کی جانچ ہے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 9 مئی کے فسادات میں ملوث 20 ملزمان کو سزا سنا دی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق دوران سماعت پراسیکیوٹر کی جانب سے دلائل دیے گئے کہ ملزمان نے پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کی گرفتاری پر طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت ترنول ریلوے اسٹیشن پر حملہ کیا تھا۔ ملزمان نے ریلوے اسٹیشن کی عمارت، کھڑکیوں، دروازوں کو آگ لگائی اور توڑ پھوڑ کی تھی۔ ریلوے اسٹیشن کے کمپیوٹر اور ریکارڈ کو بھی جلا دیا تھا۔ پراسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان نے دوران ٹرائل دفعہ 164 کے تحت اقبالی بیانات قلم بند کروائے تھے۔ ملزمان نے اقبالی بیان دیا تھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت کے اکسانے پر حملہ کیا اور بہکاوے میں آ کر توڑ پھوڑ کی۔ ملزمان نے سزاؤں میں نرمی کی استدعا کرتے ہوئے عدالت میں بیان دیا تھا کہ پی ٹی آئی قیادت نے 2 میں کوئی مالی یا قانونی معاونت نہیں کی، انہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہے۔ ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے وقف ترمیمی قانون سے متعلق درخواستوں پر سماعت 15 تک ملتوی کر دی۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے وقف ترمیمی قانون کے آئینی جواز کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر سماعت 5 کو ملتوی کر دی۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے اس معاملے کی آئندہ سماعت کے لیے 15 کی تاریخ مقرر کی ہے۔ ساتھ ہی وقف ترمیمی قانون معاملے پر سماعت جسٹس بی آر گوئی کے حوالے کرنے کا اعلان بھی کیا گیا۔ واضح رہے کہ بی آر گوئی ہندوستان کے آئندہ چیف جسٹس ہوں گے، اس لیے عرضی پر سماعت اب ان کی قیادت والی بینچ ہی کرے گی۔ موجودہ چیف جسٹس سنجیو کھنا 13 کو سبکدوش ہو رہے ہیں۔ وقت ترمیمی قانون کے خلاف داخل عرضی پر پیر کو تقریباً 2 بعد سماعت ہو رہی تھی۔ عدالت نے جیسے ہی پیر کو اس معاملے کی سماعت شروع کی، سالیسٹر جنرل نے آئندہ ہفتے تک سماعت ملتوی کرنے کی گزارش بینچ کے سامنے رکھ دی۔ بینچ نے ان کی درخواست پر رضامندی ظاہر کی اور اس طرح اب معاملہ 15 کو سنا جائے گا۔ گزشتہ سماعت میں عدالت عظمیٰ نے قانون کے 2 پہلوؤں پر روک لگا دی تھی۔ یمنی فوج نے غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ فوجی کارروائیوں میں شدت کے جواب میں اسرائیلی حکومت کے مکمل فضائی محاصرے کی خبر دیتے ہوئے سبھی فضائی کمپنیوں سے کہا ہے کہ اسرائیلی ہوائی اڈوں کے لیے اپنی پروازیں روک دیں۔ یمنی فوج نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت کے خلاف یہ اقدام غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت بڑھ جانے کے جواب میں کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یمنی فوج نے صہیونی حکومت کے ہوائی اڈوں پر مسلسل حملے کر کے یہ محاصرہ کیا ہے اور اسرائیل میں بن گورین ایئرپورٹ پر حملے جاری رہیں گے۔ یمنی فوج نے سبھی بین الاقوامی فضائی کمپنیوں سے کہا ہے کہ اس بیان کو سنجیدگی سے لیں اور بیان جاری ہونے کے بعد سے اپنے طیاروں اور مسافرین کی سلامتی کی حفاظت کے لیے اسرائیلی حکومت کے زیر انتظام ہوائی اڈوں کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کر دیں۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے اپنے دفاع اور ملت فلسطین کی حمایت میں یمنی قوم کے دلیرانہ اقدام کو ایران سے منسوب کرنے پر مبنی بے بنیاد دعووں کو ملت یمن کی توہین قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں یاد دہانی کرائی ہے کہ یہ امریکہ ہے جس نے مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی میں غاصب صہیونی حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے یمنی عوام کے خلاف جنگ شروع کی ہے اور اس ملک کے مختلف شہروں میں غیر فوجی مراکز اور شہری تنصیبات پر حملے کر کے جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت میں اقدام کا فیصلہ یمنیوں نے خود مختاری کے ساتھ اپنے طور پر اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ انسانی اور اسلامی یکجہتی کی بنیاد پر کیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس اور فلسطینی مجاہدین نامی تحریکوں نے یمن کی مسلح افواج کی طرف سے صہیونی حکومت کی فضائی ناکابندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ایک جرت مندانہ قدم قرار دیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے اپنے جاری کردہ بیان میں صہیونی حکومت کے خلاف مکمل فضائی ناکابندی کے حوالے سے یمنی مسلح افواج کے اقدام کو سراہتے ہوئے اسے غزہ کے خلاف بڑھتی ہوئی صہیونی کوششوں کا فیصلہ کن جواب قرار دیا ہے۔ تحریک حماس نے اس بات پر زور دیا کہ یہ جرت مندانہ اقدام تباہ کن صہیونی منصوبوں کے خلاف فلسطینی عوام کی حمایت اور ان کے مقصد کے دفاع میں یمنی عوام کی شمولیت کی سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے پیر کی صبح کے جارحانہ حملوں میں کم سے کم 20 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں اکثر کا تعلق شمالی غزہ سے ہے۔ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا نیا سلسلہ شروع ہوئے بھی 49 روز گزر رہے ہیں اور جارح صہیونی فوج مسلسل شہر غزہ، بیت لاہیہ اور شمالی غزہ پٹی میں قتل عام کی کارروائیاں انجام دے رہی ہے، جن میں ہر روز دسیوں عام فلسطینی شہری شہید اور زخمی ہو رہے ہیں۔ فلسطینی میڈیا ذرائع نے پیر کی صبح رپورٹ دی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے شہر غزہ اور بیت لاہیہ میں قتل عام کی جدید کارروائیوں میں شمال مغربی شہر غزہ کے الکرامہ محلے کے الرموز ٹاور کے 3 رہائشی فلیٹ پر وحشیانہ بمباری کی، جس میں اب تک 15 شہدا کے جنازے مل چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، اس کو ٹھکرا اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی۔ عشق نبی ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی ان کا غم پایا تو گویا مل گئی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی مجھ کو قسمت نے بڑا منصب دیا ہے ایسا با مجھ کو قسمت نے منصب دیا ہے ایسا با یعنی محبوب خدا کی مدح خانی مل گئی یعنی محبوب خدا کی مدح خانی مل گئی مرنے والوں کو حیات
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہاد ایک عظیم نعمت ہے جس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید سامعین جہاد مسلمانوں کی زندگی کا عظیم دستور و نظام ہے جب بھی مومن کے وجود سے روح جہاد ختم ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ ایمان و اسلام سے محبت بھی جاتی رہتی ہے اور ہر طرف سے فتنے گھیر لیتے ہیں ایک کے بعد ایک آزمائش سے دوچار ہوتا رہتا ہے تارکین جہاد کے گھر محلے بازار اور منڈیاں بالآخر لعنت و شورش کا گڑھ بن جاتے ہیں اور وحشتناک قسم کے حالات کے سامنے ان کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں یہاں تک کہ کسی بھی کام کے قابل نہیں رہتے بلکہ ان کی نبض ہی رک جاتی ہے جیسے جیسے جہاد سے دلچسپی کم ہوتی ہے اسی تناسب سے دلوں سے وحی کی برکت بھی اٹھ جاتی ہے اور اللہ کے دین کے ساتھ لگاؤ اور محبت بھی ختم ہو جاتی ہے اس طرح دل خدائی اسرار سے خالی ہو جاتے ہیں ان کے روشن دن بھی تاریک راتوں کی طرح ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ اپنے فیضان و تجلیات انہی لوگوں کو عطا کرتا ہے جو جہاد کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں اور اللہ کی عظمت و شان کے مطابق کلمہ پروردگار کی سربلندی کے لیے کوشاں رہتے ہیں جس معاشرے میں ایسے مجاہدین زندگی بسر کرتے ہیں وہ معاشرہ کبھی بھی مایوسی و پشیمانی کا شکار نہیں ہوتا اس میں کوئی شک نہیں کہ جس معاشرے میں اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کوششیں ہوتی ہیں وہی معاشرہ جس کے قبیلوں اور افراد میں یکجہتی ہوتی ہے جس معاشرے میں بسنے والے مومن قریہ قریہ اور قصبہ قصبہ چل کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں اور لوگوں تک دعوت حق پہنچاتے ہیں تو اللہ ان کے معاشرے کو ہمہ جہت کامیابیاں عطا کرتا ہے اور جو معاشرہ اس فریضے کو ادا نہیں کرتا اور اس میں روح جہاد نہیں ہوتی وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور اس کو ختم ہونا ہی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ کتنے ہی طاقتور ذلیل و خوار ہوئے، کتنے ہی مالدار فقیر ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے جہاد چھوڑ دیا تھا۔ جو لوگ بادشاہوں کے درباروں کے ارد گرد چکر کاٹتے رہے، آخرکار ذلیل و خوار ہوئے اور ان کے پاؤں چوم کر گزرنے لگے۔ قرآن کریم نے ان کا اس طرح ذکر کیا ہے، کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ کر گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے۔ اگر ہم اللہ کے دین کی عظمت اور قدر کریں تو ہم اللہ کے یہاں اسی قدر اجر پائیں گے جس قدر ہم اپنے دلوں میں اس کے نام کی قدر و عظمت کو زندہ رکھیں گے، اور اگر ہم نے اللہ کے حکم کو کوئی اہمیت نہ دی اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا نہ کیا تو اسی طرح اللہ کے یہاں ذلیل ہوں گے اور ہمارا نشان تک نہ رہے گا۔ اگر انسان زندہ اور باعزت رہنا چاہتا ہے تو اللہ کا نام اپنے دل کی تختی پر لکھ لے، اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، اپنی زندگی سے ہر اس چیز کو اکھاڑ باہر پھینکے جس کا اللہ سے تعلق نہ ہو، بلکہ اپنے خوابوں کو بھی اللہ سے غیر متعلق چیزوں سے پاک کر لے اور اپنی زبان حال سے اقرار کرے۔ ایسی زندگی سے قبر کی تنہائی بہتر ہے جس میں اللہ کی محبت نہیں، جس میں دعوت و تبلیغ نہیں، جس میں شریعت الہی کا نفاذ نہیں۔ پس ایسی زندگی سے موت بہتر ہے جس میں تجلیات الہی کے لیے دل نہ ہو۔ اس فکر و شعور کو پوری امت میں اجاگر کرنے کے لیے جد و جہد کرے۔ ہمارا معاشرہ اور اپنی اقدار و روایات کھو چکا ہے، ان کو دوبارہ بحال کرنے اور اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کوششیں شروع کرے تاکہ ہمارا رب تمہیں نیست و نابود ہونے سے بچا لے۔ مومن جانتا ہے کہ اسے کس چیز کو کیسے ترجیح دینی ہے، وہ دنیا اور آخرت میں بقدر ضرورت اعتدال رکھتا ہے، وہ اس بات کا شعور رکھتا ہے کہ آخرت کی کیا اہمیت ہے اور اس فانی دنیا کے مقابلے میں کس حد تک آخرت کو ترجیح دینی ہے، جس میں ہمیشگی ہے، دوام ہے۔ اس لیے مومن ہمیشہ اللہ کے حکم کو دنیاوی امور پر مقدم رکھتا ہے اور وہ فنا ہونے اور زائل ہونے والی اشیاء کو ہمیشہ باقی رہنے والے امور اور اشیاء پر ترجیح نہیں دیتا، بلکہ وہ دنیا کو اسی قدر اہمیت دیتا ہے جس قدر اسے اس میں رہنا ہے، اور آخرت کو اسی قدر اہمیت دیتا ہے جس قدر اسے آخرت کی زندگی میں رہنا ہے۔ نہ تو یہودیوں کی طرح دنیا ہی میں اٹک کر رہ جاتا ہے اور نہ عیسائیوں کی طرح دنیا سے بالکل کٹ کر رہتا ہے۔ مومن تو وہ ہے جو دنیاوی معاملات کو آخرت کے مقابلے میں حقیر سمجھتا ہے تاکہ آخرت میں وہ خود حقیر نہ بن جائے، کیونکہ جو لوگ دنیا ہی کو اپنی زندگی کا مقصد و محور بنا لیتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں وہ آخرت کی بھلائیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو شخص موت سے ہیبت کھاتا ہے وہ دنیا کی زندگی کی لذت بھی کھو دیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص دشمن کو میدان جنگ میں سامنے دیکھ کر ہوش گنواں بیٹھتا ہے اور اپنی زندگی سے محبت کی خاطر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی مالی حالت اور زندگی کی فکر میں راہ جہاد سے فرار میں کامیابی سمجھتا ہے، وہ در حقیقت زندگی اور زندگی کے لوازمات سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہاں تک کہ جو شخص دنیا و مافیا کو چھوڑ کر جہاز سے پیچھے رہتے ہوئے اپنی عبادت گاہ میں تنے تنہا بیٹھا رہتا ہے، بالآخر اس عبادت گاہ سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پست حوصلہ اور کم ہمت لوگ ایک دن سب کچھ گنواں بیٹھیں گے اور سر کے بل گریں گے۔ جہاں تک بلند ہمت اور عالی حوصلہ لوگوں کا تعلق ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے ستاروں بھری اس دنیا کی تعمیر کرتے ہیں، اس دنیا کو اپنے سامنے حقیر سمجھتے ہیں، اس بات کو نہیں مانتے کہ کوئی اور ان پر حکمرانی کرے، بلکہ اپنے اندر یہ صلاحیت محسوس کرتے ہیں کہ دنیا ان کے پیچھے چلے اور وہی حکومت کریں، اور ساری زندگی اس نظریے پر قائم رہتے ہیں کہ دنیا کی حاکمیت انہی کا مقدر ہے۔ اور جو لوگ موت کو زندگی پر ترجیح دیتے ہیں ان پر ہمیشہ زندہ رہنے کا راز کھل جاتا ہے اور ابدی زندگی کا راستہ پا جاتے ہیں، لیکن جو لوگ دنیا کی چکاچوند میں غرق ہو جاتے ہیں اور اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ان کے لیے محال ہو جاتا ہے، اپنے فرائض بھول جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ساتھ ساتھ امت کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، اس طرح آنے والی نسل کو اس حال میں چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کے غموں کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب رضوان حیدر صاحب مالونی کالونی ملاڈ ویسٹ ممبئی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام مجھے پسند ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، چاہے مذہبی پروگرام ہو یا سیاسی و سماجی، سب ایک سے ایک ہوتے ہیں۔ ولادت امام رضا علیہ السلام پر پیش کیا گیا پروگرام بہت پسند آیا، خدا جزائے خیر دے، آمین۔ اور سامعین محترم، رضوان حیدر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایک باسر شخص رہا کرتا تھا، جو اپنے مقام و منصب سے ناجائز فائدہ اٹھاتا اور لوگوں کو تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ شہر میں کوئی بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں تھا، اسے لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں مزہ آتا تھا، لوگ بھی بیچارے اس کے مقام و منصب کی وجہ سے اس کے خلاف کچھ کہنے کی جرات نہیں کرتے تھے، کوئی بھی اس کے کاموں پر اعتراض نہیں کرتا تھا، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ اعتراض کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایک دن پردیسی درویش اس شہر میں کہیں سے آ نکلا۔ درویش بیچارے کو تو اس نابکار شخص کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور درویش بھی ایسا جس نے کبھی ایک چونٹی بھی نہیں ماری تھی۔ ایک دن قسمت کے مارے اس درویش کا اور اس نابکار شخص کا آمنا سامنا ہو ہی گیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حالات سے بے خبر یہ درویش شہر کے بازار میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اس نابکار شخص کی نظر درویش پر پڑی۔ درویش کو دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اسے اذیت دینے کا ایک اور موقع مل گیا تھا۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، اس شہر میں کوئی بھی میرے شر سے محفوظ نہ رہے، سب کو مجھ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ خوف کے مارے لرزنا چاہیے۔ اس موذی شخص نے ایک پتھر اٹھایا اور درویش کے سر پر دے مارا۔ درویش کے سر سے خون بہنے لگا۔ اس نے اپنے خون آلود سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ارد گرد کھڑے لوگوں نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا، اور ایک صاحب بولے، تمہاری خیر اسی میں ہے کہ خاموشی سے چلتے بنو، ورنہ اور نقصان اٹھاؤ گے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے درویش کو ایک طرف لے جا کر اس نابکار کی پوری کہانی سنا ڈالی۔ درویش بھی سمجھ گیا کہ چپ سادنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور اسے چلتے ہی بنی۔ لیکن اس نے چلتے چلتے وہ پتھر اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا جو اس نابکار شخص نے مارا تھا۔ اس موذی شخص نے تعجب سے پوچھا، یہ پتھر تم نے اٹھا کر کیوں رکھ لیا؟ درویش نے کہا، وہ پتھر جو کسی درویش کا سر پھاڑ سکتا ہے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے، شاید کسی دن کام آ جائے۔ اس بدماش شخص نے ایک زوردار کہکہ لگایا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ درویش بھی کیسا احمق ہے، یہ پتھر اس کے بھلا کیا کام آئے گا۔ دن رات یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تمام لوگوں کو خوش کر دیا اور انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ جی ہاں، دن رات ایک سے نہیں ہوتے، کبھی کے دن بڑے تو کبھی کی راتیں۔ اس ظالم شخص کے ظلم و ستم کے خاتمے کا وقت بھی آن پہنچا۔ قصہ کچھ یوں ہوا کہ اس شخص نے بادشاہ کے سامنے ایک ایسا کام کر دیا جو اسے پسند نہیں آیا، اور اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ اس شخص کو کنویں میں قید کر دیا جائے۔ اس شخص کو ایک کنویں میں قید کر دیا گیا۔ وہ اس تاریک کنویں میں اپنے اعمال کے سزا بھگت رہا تھا۔ ہر روز اس کے لیے کچھ کھانا اور پانی ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں ڈال دیا جاتا اور وہ اپنے گھر والوں سے دور اس کنویں میں تنہائی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ شہر والے بھی خوش تھے، کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح اس شخص کی اذیتوں سے نجات ملی، اور دعا کر رہے تھے کہ وہ کبھی اس کنویں سے باہر نہ آ پائے۔ ایک دن وہ بدماش اور موذی شخص اس تاریک کنویں کے تہخانے میں بیٹھا اپنے کرتوتوں کو یاد کر رہا تھا کہ اچانک اوپر سے ایک پتھر اس کے سر پر آ کر لگا، سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ اس نے کنویں کی تاریکی میں ہاتھ چلائے اور پتھر کو تلاش کرنے لگا، اور پھر سر اوپر اٹھایا اور چیخ چیخ کر کہا، میرے سر پر یہ پتھر کس نے مارا ہے اور کیوں مارا ہے؟ اوپر سے کسی کی آواز آئی جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں وہ بیچارہ درویش ہوں جس نے پوری عمر کسی چونٹی کو اذیت نہیں دی۔ اس موذی شخص نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، جب تو نے کسی چونٹی کو بھی کبھی اذیت نہیں دی تو پھر میرے سر پر یہ پتھر کیوں مارا ہے؟ درویش نے کہا، یہ وہی پتھر ہے جو تو نے فلاں دن اور فلاں تاریخ کو میرے سر پر مارا تھا۔ اس شخص نے پھر تعجب سے پوچھا، کیسا پتھر، کون سا پتھر؟ مجھے تو یاد نہیں۔ درویش نے کہا، تجھے یاد ہے کہ ایک دن تو نے یہ پتھر میرے سر پر مارا تھا اور میں نے اسے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا تھا؟ جس پر تو نے پوچھا تھا کہ اسے جیب میں کیوں رکھ لیا، تو میں نے کہا تھا کہ وہ پتھر جو کسی بے آزار درویش کا سر پھاڑ دے اسے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اب تجھے یاد آیا؟ تب اس آدمی نے کہا، ہاں یاد آیا، بالکل یاد آ گیا، لیکن یہ بتاؤ کہ تم اتنے عرصے کہاں تھے؟ درویش نے کہا، مجھے تیرے مقام و منصب کا خوف تھا، لیکن اب تجھے اس کنویں میں دیکھ رہا ہوں، میں نے تجھ سے ظلم کا بدلہ لے ہی لیا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 16 اردیبہشت، 8 ذیقعدہ اور 6 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سولہ اردیبہشت سن 324 ہجری شمسی کو سلسلہ آل بویہ کے ایک حاکم رکن الدولہ دہلوی نے وفات پائی۔ آل بویہ مشہور ترین مسلمان ایرانی خاندان تھا جس نے اسلامی علم و ثقافت کی نمایاں خدمت کی۔ سلاطین آل بویہ اپنے زمانے کے ادیبوں اور دانشوروں کی قدردانی کیا کرتے تھے اور دانشوروں میں سے وزیروں کا انتخاب کرتے تھے۔ اس خاندان کے سلاطین نے متعدد یادگاریں چھوڑی ہیں، جن میں بغداد کا ازدی ہسپتال، دسیوں دیگر ہسپتال اور مدرسے شامل ہیں۔ آل بویہ کے سلاطین نے دینی اور مذہبی رسومات پر بھی خاص توجہ دی۔ 16 اردی بہش سن 1280 ہجری شمسی کو ایران کے ایک ممتاز عالم دین آیت اللہ روح اللہ کمالوند خرم آباد شہر میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم خرم آباد میں حاصل کرنے کے بعد وہ بروجر چلے گئے اور وہاں انہوں نے عظیم فقی آیت اللہ سید حسین بروجردی سے کسب فیض کیا. اس کے بعد انہوں نے عراق میں آیت اللہ شیخ عبدالکریم حائری کے درس میں شرکت کی اور اعلیٰ علمی مقام حاصل کیا. پھر آپ اپنے استاد کے ہمراہ مقدس شہر قم تشریف لے گئے. قم میں آیت اللہ بروجردی کے آنے کے بعد آیت اللہ کمالوند دوبارہ ان کے درس میں شریک ہونے لگے. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور آیت اللہ سید محمد رضا گلپائگانی ان کے ہم جماعت تھے. سن 1330 ہجری شمسی میں وہ خرم آباد کے لوگوں کے اصرار پر اپنے آبائی شہر واپس لوٹ گئے, جہاں انہوں نے دینی تعلیمی مرکز قائم کیا اور آخری دم تک وہاں تبلیغ کے فرائض انجام دیتے رہے. 63 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور انہیں قم میں حضرت معصوم سلام اللہ علیہا کے روضے کے احاطے میں دفن کیا گیا. سولہ اردی بہش سن 1354 ہجری شمسی کو دہشت گرد تنظیم مجاہدین خلق ایم کے او کے ایک رکن مجید شریف واقفی کو اسی تنظیم سے تعلق رکھنے والے ان کے مخالف بعض کمیونسٹ ارکان نے شہید کر دیا. یہ تنظیم سن 1344 ہجری شمسی میں نوجوانوں نے شاہی حکومت کے خلاف مسلح جد و جہد کے لیے قائم کی تھی, لیکن اس تنظیم کے کمزور ایمان والے بعض ارکان بتدریج مارکسزم کے نظریات سے متاثر ہوتے گئے اور انہوں نے تنظیم کی قیادت اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے دیندار افراد کے قتل کا سلسلہ شروع کر دیا. سن 1357 ہجری شمسی میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد اس تنظیم کے باطل نظریات اور تنظیم کے قائدین کی جاہ طلبی کی وجہ سے یہ تنظیم انقلاب اسلامی کی مخالفت کرنے لگی. سن 1360 ہجری شمسی سے اس تنظیم نے حکام اور عوام کے خلاف دہشت گردانہ کاروائیوں کا آغاز کر دیا. اپنی ناکامی کے بعد اس تنظیم کے اراکین ملک سے فرار ہو گئے. ملت ایران اس تنظیم کے مظالم اور صدام کے ساتھ اس کے تعاون کی وجہ سے اس کے اراکین کو اغیار کے پٹھو اور منافقین کے نام سے پکارتی ہے. چھ مئی سن 1744 عیسوی کو فرانسیسی ماہر طبیعیات و ارضیات جان بیٹسٹ لامارک پیدا ہوئے. ان کو فرانسیسی جڑی بوٹیاں نامی اپنی پہلی ہی کتاب سے شہرت حاصل ہو گئی. ان کی دوسری کتاب نباتیات یا جڑی بوٹیوں کی ڈکشنری تھی, جس سے لامارک کی شہرت میں اضافہ ہوا. لامارک کی اہم سائنسی سرگرمی فوسلز اور ریڑھ کی ہڈی کے بغیر جانوروں کے بارے میں مفصل اور جامع تحقیقات ہیں. فلسفہ علم حیوانات اور ریڑھ کی ہڈی کے بغیر جانوروں کی تاریخ نامی ان کی وہ کتاب ہے جو بعد میں جانداروں کی تدریجی تکمیل کے نظریے کی بنیاد بنی. لامارک سن 1829 میں انتقال کر گئے. اور 6 مئی سن 1949 عیسوی کو بیلجیم کے ادیب اور ماہر طبیعیات مورس میٹرلنک نے 87 برس کی عمر میں وفات پائی. انہوں نے قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وکالت کا پیشہ اختیار کیا, مگر قانون دانوں کے درمیان ان کا دل نہ لگا. آخر کار وہ پیرس چلے گئے, جہاں انہوں نے لکھنا شروع کیا اور اہم ادبی خدمات انجام دی. ان کا تحریر کردہ ڈرامہ نیلا پرندہ دنیا کی 65 زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے. انہیں 1911 میں ادب کا نوبل انعام دیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ به من شر نفسی، ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته، ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان، برحمتك يا أرحم الراحمين۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان
اور نہایت رحم والا ہے۔ ہم خدا کے لیے ہے اور ہم اسی کا حق ہے، جیسا کہ حمد کثیر اسی کے لیے شایع ہے، اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے اور اسی کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے، جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا اضافہ کرتا رہتا ہے۔ میں ہر جابر، بدکار اور ظالم حکمران اور قوی دشمن کے مقابل خدا سے تحفظ چاہتا ہوں۔ اے ماں، مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے، اور مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے، اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے، کیونکہ تیرے دوستوں کو ہی کچھ بھی خوف اور حزن و رنج نہ ہوگا۔ اے معبود، میرے دین میں بہتری فرما دے، کیونکہ یہ میری ذات کا نگہبان ہے، اور میری آخرت کو سوار دے، کہ وہ میرا پکا ٹھکانہ ہے، اور وہ پس لوگوں سے فرار کر جانے کی جگہ ہے، اور میری زندگی میں ہر خیر و نیکی کو بڑھا دے، اور میری موت کو ہر برائی سے بچ جانے کا ذریعہ قرار دے۔ اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، جو نبیوں کے خاتم ہیں اور جن پر آ کر رسولوں کی تعداد پوری ہوئی، اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر اور ان کے صاحب عزت اصحاب پر بھی رحمت فرما، اور منگل کے یوم مجھے تین چیزیں عطا کر۔ میرا ہر ایک گناہ بخش دے، اور میرا ہر رنج دور کر دے، اور میرے ہر دشمن کو مجھ سے ہٹا دے۔ خدا کے نام سے کہ جو بہترین نام ہے، اس کے نام سے جو زمین و آسمان کو زندہ رکھنے والا ہے، میں اپنے آپ سے ہر مکر کا دفیہ چاہتا ہوں کہ جس کا آغاز خدا کا غضب ہے، اور ہر محبوب چیز کو چاہتا ہوں کہ اس کا آغاز رضا الہی ہے۔ بس اے احسان کے مالک، میرا خاتمہ اپنی طرف سے بخشش کے ساتھ فرما۔
بسم اللہ الرحمن